نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے حسب معمول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی ہی میں یمن کی طرف حاکم بنا کر اپنے ایک صحابی کو بھیجا۔ جن کو حاکم بنا کر بھیجا جا رہا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو کچھ باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ باتیں کیا ہیں، ان میں سے ایک دو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب فدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. آپ اس وقت کا تھوڑا سا تصور کریں کہ جب حضرت معاذ یمن کی طرف بھیجے جا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ان کو رخصت کرنے کے لیے بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثنیت الوداع تک تشریف فرما ہوئے. آج بھی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری سے فیض یاب ہونے والے ثنیت الوداع کی زیارت کرتے ہوں گے. یہ وہ مبارک مقام کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اہل مدینہ گئے, باقاعدہ سے وہ عمارت کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور اس کو ثنیت الوداع ہی کہا جاتا ہے. بچیوں نے طلع البدر علینا کے ترانے گائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی. یہاں تک نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ کو روانہ کرنے کے لیے آئے. انداز بھی بڑا منفرد اور بڑا پیارا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ کو فرماتے ہیں کہ تم سواری پر سوار ہو جاؤ. حکمن ان کو سواری پر سوار کیا اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحتیں فرماتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ پیدل چل رہے ہیں. حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں, حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتھ پیدل چلتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں جو باتیں ذکر کی گئیں ایک جملہ ایسا بھی ہے کہ جس نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلیاں گرائی ہوں گی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صحابہ کے دلوں میں کس طرح کی ہے اس کے بہت سارے واقعات آپ بھی جانتے ہوں گے, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہوں گے. اچھا, یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھیے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت, سرکار کی زیارت, محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صبح و شام حاضری کی سعادت. صحابہ کے تو انداز ہی منفرد تھے نا, تھوڑا سا دل بے چین ہوا سرکار کی بارگاہ میں, طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی سرکار کی بارگاہ میں, جب وہ غم کی کیفیت طاری ہوئی سرکار کی بارگاہ میں, کوئی مصیبت آئی سرکار کی بارگاہ میں, دن رات کے معمول ہی یہ تھے. سب سے مبارک گھڑیاں وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں گزرتی ہیں. سرکار ان کو جاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں, معاذ تم واپس میری قبر پر آؤ گے. نہیں, آج کی یہ ملاقات میری اور تمہاری آخری ملاقات, یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور ساتھ روانہ بھی کیا جا رہا ہے. چونکہ حکم تھا سر تسلیم خم, جو سرکار فرمائیں اسے قبول کرنا ہے, اور جو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا دل و جان سے اس پر شہدا اور فدا ہونا ہے. یہ انداز بھی ہے اور ساتھ سرکار کا یہ فرمان بھی ہے. جاتے ہوئے سارے سفر میں کیا کیفیت ہوگی اور کس انداز میں مضطربانہ اور ہیجانی کیفیت کو دل میں لیے بوجھل قدموں کے ساتھ یمن کی طرف بھی بڑھے ہوں گے. کوئی ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ہے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم پیغام ہے, سرکار کا دین ہے جسے پوری دنیا میں پھیلانا ہے, اور حکم بھی ہے کہ تم یمن میں جاؤ. جہاں بھیجا گیا وہاں چلے بھی گئے, اور جاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی ذکر فرمائے. اس میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت, محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا, یہ دونوں چیزیں جب آپس میں آمنے سامنے آتی ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. کتنی ہی مثالیں اس طرح کی پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن چونکہ وہ موضوع نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم اقدس پر صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دیں, کس کس انداز سے قربانیاں دیں. نے عقل انسانی حیران ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے. یہ تو بعد کی بات ہے, صحابہ کرام علیہ مردوان تو کر کر دکھا چکے اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ایک اشارہ ابرو پر تن من دھن کی بازی لگانے والے حضرات. اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انک تأتی قوما اہل کتاب. معاذ جب تم یمن میں جاؤ گے تو وہاں اہل کتاب بھی ہیں، تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، پچھلے ادیان کو ماننے والے عیسائی یہودی یا اہل کتاب میں سے ہیں، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تو انہیں اس گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ اس کام میں فرما برداری کریں، اطاعت کریں، تو انہیں بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں. پھر اگر وہ یہ بھی مان لیں تو انہیں سکھانا کہ اللہ عز و جل نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں پر خرچ کی جائے گی، انہی کے فقیروں پر لوٹائی جائے گی. پھر اگر یہ بھی مان لیں تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا، درمیانے درجے کا ان کا مال زکوٰۃ میں وصول کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا. حاکم ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کہ مظلوم کی بد دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ چند باتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے ذکر فرمائے. اس کے علاوہ کئی روایات میں دیگر کئی کلمات بھی ذکر فرمائے گئے، لیکن یہاں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کریں اور دنیا بھر میں عام کرنے کی کوشش بھی کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، ہمیں ایک مدنی مقصد دیتی ہے. اس مدنی مقصد کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. وہ مدنی مقصد بڑا پیارا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دو حصے مدنی مقصد کے، پہلا حصہ اپنی اصلاح کے بارے میں، اپنے ظاہری اعمال، اپنے باطنی معاملات، ان سب کی اصلاح. ظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے نور سے آراستہ ہو، اور باطن مسلمانوں کے بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت، قدورت، ان سب گندگیوں سے پاک ہو. ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، باطن بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہمارا مقدر فرمائے. اچھا، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے ابھی سننے کی سعادت کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، ان میں سب سے بنیادی بات جو ذکر کی گئی وہ ایمان کی دعوت، سب سے ابتدائی بات انہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت کا بتانا، میری رسالت کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کی بات کی گئی. اچھا، اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی گئی زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ ہی کے متعلق ہم چند باتیں آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ابتداءً اگر لفظ زکوٰۃ پر غور کریں نا، حدیث مبارکہ کے کلمات تو ہم نے سنے، اس حدیث کے تحت مزید کیا کیا مدنی پھول ہیں وہ بھی ابھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم لفظ زکوٰۃ پر غور کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، یعنی پاکی بھی زکوٰۃ کا معنی ہے اور بھرنا یہ بھی زکوٰۃ کا معنی ہے. یہ زکوٰۃ دو طرح کے کام کرتی ہے. ایک کام تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کو میل سے پاک کرتی ہے. زکوٰۃ مال کا میل دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسری چیز یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال بھرنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اموال میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے پاکی بھی آتی ہے، بڑھوتری بھی آتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے اور مال پاک صاف اور ستھرا بھی ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں زکات کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اگر مزید آگے دیکھیں زکات کی ادائیگی کے لیے شرائط، اسلام، آزاد ہونا، عاقل، بالغ اور مال کا نصاب تک پہنچنا اور قرض سے پاک ہونا، یہ چند ایک چیزیں ہیں. ان مسلمان پر زکات فرض ہے. کس مسلمان پر؟ جو بالغ ہو. نابالغ کے پاس رقم ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. اور آزادی کی بات کی گئی تو فی زمانہ غلامی کا تصور ہی نہیں ہے، سارے کے سارے ہی آزاد ہیں. بالغ ہونا، عاقل ہونا، صاحب نصاب ہونا، مختلف چیزوں میں مختلف طرح کے نصاب ذکر کیے گئے. اور ساتھ قرض سے مال کا خالی ہونا. اچھا قرض کا بھی جو ذکر ہے اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت یوں ہے کہ ایک آدمی پر قرض تو ہے لیکن قرض کی رقم منہا کر کے، قرض کی رقم ایک طرف کر کے پھر بھی اتنی رقم بچتی ہے کہ جو نصاب تک پہنچ رہی ہے، تو اس پر بھی زکات ہوگی. اچھا زکات چار طرح کے اموال ہیں جن میں فرض کی گئی ہے. چار طرح کے اموال جن پر زکات ہے، سونا چاندی، مال تجارت، جنگل میں چرنے والے جانور. جنگل میں چرنے والے سے مراد یہ ہے کہ ان کو چارہ خرید کر نہ ڈالنا پڑتا ہو. وہ جنگل ہر جگہ پر نہیں ہوتے لیکن دیہاتوں کے اطراف میں بعض اوقات اتنے وسیع رقبے ہوتے ہیں کہ جہاں جو بھی آئے اپنا جانور چرائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جانوروں کو چارہ خرید کر نہ ڈالنا پڑتا ہو. سونا چاندی، مال تجارت، جنگل میں چرنے والے جانور اور زمینی پیداوار. اس میں زمینی پیداوار یہاں دسواں یا بیسواں حصہ زکات کا ادا کرنا ہوگا، اور مال تجارت اور سونے چاندی میں چالیسواں حصہ، اور جانوروں کی زکات کی الگ تفصیل ہے. اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو الحمدللہ عز و جل عشر کے بارے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے عشر کے احکام نامی رسالہ یہ شائع کیا. زمین کی پیداوار، زمین کی پیداوار میں جو زکات ہے اسے عشر کہا جاتا ہے. عشر کے احکام نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، تفصیلی احکامات اس میں موجود ہیں. اسی طرح جانوروں کی جو زکات ہے تو جانوروں کی زکات کے بارے میں بہار شریعت میں تفصیل موجود ہے، بہار شریعت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے زکات کے بارے میں دارالافتاء اہل سنت وہاں سے جاری کردہ فتاوی جو زکات سے تعلق رکھنے والے ہیں باقاعدہ تفصیلی صورت میں یہ الگ بھی شائع کیے گئے. فیضان زکات کے نام سے بھی ایک کتاب شائع کی گئی. زکات کے احکامات یہ اس انداز میں عوام تک تحریری صورت میں بھیجنے کی کوشش بھی کی گئی. اللہ کرے کہ ہم ان کو پڑھ کر عمل کرنے والے بنیں. اس کے بعد جو باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں، سب سے پہلے ایمان. تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی، اور دعوت ایمان کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پنجگانہ نماز ادا کرنا، اس کی دعوت کا ذکر فرمایا. ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو زکات نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں نا یہ بات کی ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور بقیہ جتنی بھی عبادات اور جتنے بھی معاملات ہیں یہ تو اس کا تنا اور اس کی شاخیں ہیں. اگر یہی نہیں تو اوپر بھی کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ بنیاد ہے اور بقیہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی فروعات ہیں، شاخیں ہیں، تنے ہیں، اس کا پھل اور اس کے پھول ہیں. تو سب سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد نماز، اور اس کے بعد دیگر اعمال. چاہے ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز کا انکار کر جاتا ہے، نماز کا استہزاء اڑاتا ہے، مذاق کرتا ہے، نماز کی تخفیف والے جملے بولتا ہے، تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد جب یہ دوبارہ اس نے یہ جملے کہے اور یہ انداز اپنایا تو اس کا نماز کا انکار کرنا، نماز کا استہزاء کرنا، نماز کی تخفیف کرنا اس کے ارتداد کا سبب بن جائے گا. یعنی یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ذکر فرمایا زکات کے بارے میں، تو اس میں ایک جملہ ذکر کیا گیا، اللہ نے تم پر زکات فرض فرمائی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. یہ زکات میں تم سے وصول کر کے مدینے نہیں بھیجوں گا. تم سے ٹیکس نہیں وصول کیا جا رہا کہ تم سے لے کر تو ہم اپنا وہ حکومت کا، سلطنت کا اور یہ والا نظام لے کر چلیں گے، نہیں، یہ یہاں سے ہی لی جائے گی اور یہاں تمہارے ہی غرباء اور مساکین پر خرچ کی جائے گی، تمہارے مالداروں سے لیں گے، تمہارے فقراء پر خرچ کریں گے، تمہارے اغنیاء سے لیں گے اور تمہارے جو فقراء اور غرباء ہیں یہ ان پر خرچ کریں گے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے باقاعدہ سے ذکر فرمایا۔ یہ جو میں نے مکتبۃ المدینہ کے کچھ کتب کا ذکر کیا، ان میں انشاء اللہ عز و جل کس کس مال میں زکوٰۃ ہے یہ بھی آپ کو ملے گا، کتنی زکوٰۃ ہے یہ بھی آپ کو ملے گا، کس چیز کا کتنا نصاب ہے یہ بھی آپ کو ملے گا، اور کن کن کو زکوٰۃ دی جائے گی اس کا بھی بیان وہاں آپ کو ملے گا۔ تو مکتبۃ المدینہ کی یہ مطبوعہ کتب جن کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، ان کو پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کیجیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اگر آپ دیکھیں نا، تو انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جملہ بار بار فرما رہے ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ، ایک ایک خبر دینا، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، اور دوسرا اس چیز کا سکھانا، یہ کام ہے شریعت مطہرہ نے یہ لازمی رکھا اور اس کام کو اس انداز سے کرنا ہے۔ اگر صرف اطلاع دینا مقصود ہوتا نا تو اس کی جگہ سرکار فرماتے فاخبرہم، انہیں یہ خبر دے دینا، انہیں یہ اطلاع دے دینا، یہ کرنا ہوگا، لیکن سرکار فرما رہے ہیں فاعلمہم، انہیں سکھانا، انہیں بتانا، انہیں سمجھانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوں اس انداز میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے وقت فرمانا، یوں ان کو بھیجتے وقت ارشاد فرمانا، یہ جن چیزوں کا ہمیں پتہ دیتا ہے نا، نمبر ایک تو یہ کہ ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم حاکم بن کے جا رہے ہو، حاکم کے فرائض منصبی میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو دین بھی ساتھ ساتھ سکھائے، دین کی تبلیغ اس کے ذمے ہے، دین کے احکامات کی تعلیم اس کے ذمے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سکھانا یہ اس کے ذمے ہے، تو یہ ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پتہ دیا، اور حضور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اسی کام کے کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور اس میں جن چیزوں کا مزید پتہ چلتا ہے وہ، نمبر ایک تو یہ کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تم میں سے جو ایمان لے آئیں گے تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غرباء میں ہم دیں گے، تو زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف مسلمان پر ہی خرچ ہوگی، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بغیر کسی سخت مجبوری کے زکوٰۃ کی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جائے، وہیں کے غرباء میں تقسیم کریں، وہیں کے عمر خیر میں جہاں جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے وہاں اس مال کو خرچ کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مالدار صاحب نصاب یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو خذ من اغنیائہم، مالداروں سے تو لیا جائے گا، تو مالدار زکوٰۃ نہیں لے گا، مالدار دے گا، غرباء اور مساکین لیں گے۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ زکوٰۃ لینے کے بارے میں ایک نصیحت اور ذکر فرمائی، فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اے معاذ ان لوگوں کے بہترین اموال سے بچنا، یعنی کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن میں سونا چاندی جس طرح اس کی زکوٰۃ ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ ہے، وہ مال ہی کی صورت میں دی جائے گی، لیکن جانوروں کی زکوٰۃ، تو جانوروں کی زکوٰۃ میں تو جانور لیا جائے گا، اس کی رقم لینے کی صورتیں بھی ہیں، ذرا 40 بکریاں، 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کی ہے، یہ ایک بکری جو زکوٰۃ کی لی جائے گی، فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ایک جانور وہ ہے جو خوب موٹا تازہ فربا، اور ایک بالکل لاغر اور کمزور، اور ایک درمیانی درجے والا ہے، بہترین اموال سے بچنا، درمیانے درجے والے وصول کرنا، یہ ان کو ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس میں اگر کوئی از خود دینا چاہے، وہ از خود ہی بہترین مال دینا چاہتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بھلائی کی اثر کو نہیں پا سکتے جب تک اپنے پسندیدہ اموال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو از خود ہی اگر وہ اچھا مال دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک نصیحت جو ذکر کی جا رہی ہے وہ کیا، وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اے معاذ مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی آہ سے بچنا، یہ کسی کو پریشان نہیں کرنا، تم حاکم ہو، عدل و انصاف سے کام لینا۔ تمہیں حاکم بنایا جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اپنی رعایا پر ظلم کا سلسلہ شروع کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت اقدس سے فیض یاب ہیں۔ سرکار کی صحبت پانے والا ظالم نہیں ہو سکتا۔ محبوب کا صحابی اس انداز میں سرکشی کا اور طوفان بدتمیزی کا سلسلہ شروع کرے، اس چیز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے ہیں تاکہ یہ نصیحتیں بعد میں آنے والے حکام تک بھی پہنچتی رہیں اور ان کا ذہن اس چیز کی طرف جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھیجا تو یہ نصیحتیں فرمائیں، ان چیزوں کا ذکر کیا۔ تو یہ حکام کے لیے کتنا پیارا مدنی پھول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں پتا چل رہا ہے۔ ان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ پیار والا، محبت والا، عدل و انصاف کی بالا تری والا اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا، مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، غربا اور مساکین کی دیکھ بھال کا سلسلہ ہو۔ ہمارے سامنے جو مثالیں موجود ہیں ہمارے اکابرین کی، ان میں سے کتنی ہی شخصیات اس طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زہد دیا، تقویٰ دیا، نور تقویٰ سے ان کے دل منور فرمائے، اور ان کی زبانوں پر جملے کیا ہیں کہ اگر کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو قیامت کے دن اس کی باز پرس مجھ سے ہوگی۔ جو جانوروں پر رحم کرنے والے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، انسانوں سے ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالی ان کو حفظ جاں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔